قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اسی کے حوالے سے دو چند منٹ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ دنیا ہے، انسان دنیا میں آیا ہے اور ایک روز اس دنیا کو اسے خیر باد کہنا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس دنیا کو سب کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ چند روزہ زندگی میں انسان اپنی کامیابی کی ایک منزل متعین کرتا ہے اور اس منزل کو پانے کے لیے ہر طرح کی کوشش اور جد و جہد کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ جس طرف جا کر کے بیٹھیں، مسلمان قوم کے حوالے سے بہت کچھ آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مسلمان پسماندہ، کوئی کہتا ہے یہ انتشار کا شکار، کوئی کہتا ہے یہ کریں تو کامیاب ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ یہ نسخہ اپنائیں تو انہیں عزت ملے گی۔ آپ مجھ سے زیادہ ان حالات سے آگاہ ہیں۔ ہر شخص قوم مسلم کا رونا روتا ہے، ایک چھوٹے سے اسکول سے لے کر ایوان سیاست سب تک یہ بات گونجتی ہے، اور ہر آدمی، ہر طبقہ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی نہ کوئی نسخہ مسلمانوں کی کامیابی کا دیتا نظر آتا ہے۔ اگر آپ ان علماء کرام کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اگر آپ نے کہا کہ مسلمان آج پستی کا شکار کیوں ہے، یہ ذلت و رسوائی کی طرف کیوں جا رہا ہے، اسے عزت و وقار کی زندگی کیوں نہیں مل رہی ہے، تو یہ علماء کرام بھی آپ کو ایک نسخہ دیتے ہیں کہ لوگ علم دین سے دور ہیں، اس لیے ان کو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، علم دین حاصل کرے تو انہیں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کسی سیاسی آدمی کے پاس گئے تو اس نے ایک نسخہ آپ کو دیا کہ ہم سیاست میں بہت پیچھے ہیں، اگر اقتدار کی کرسی پر آ جائیں تو ہمیں عزت مل جائے گی اور ہم پروقار زندگی دنیا کے اندر گزاریں گے، ہمارا روب و دبدبا بھی قائم ہو جائے گا، شان و شوکت بھی ہماری ظاہر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر کے پاس بیٹھیں تو وہ بتائے گا کہ مسلمان جب تک دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کریں گے، ان کو عزت نہیں مل سکتی ہے، ان کو وقار نہیں مل سکتا ہے۔ اگر یہ عزت و وقار چاہتے ہیں، یہ بلندی چاہتے ہیں، تو انہیں دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اگر آپ پیسے والے کے پاس بیٹھے، بہت بڑا مہاجن ہے، تو وہ بھی ایک نسخہ دے گا اور بڑے سادے الفاظ میں کہے گا، ایسا پیر نہ ویسا پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ بڑے بڑے لوگ میرے یہاں آتے ہیں، پیسہ جب تک نہیں رہے گا تب تک مسلمانوں کی شان و شوکت نہیں بڑھے گی، پیسہ کمائیے، عزت و سر بلندے مل جائے گی۔ یہ نسخے آپ کے درمیان روز لوگ پیش کرتے ہیں اور آپ اس کو سنتے رہتے ہوں گے، میرے بھی کان سنتے ہیں، مگر میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آپ بتائیے، آپ آج جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، چاہے علم دین ہو یا علم دنیا، کیا 50 سال پہلے بھی آپ کی یہی پوزیشن تھی؟ آج آپ جس گھر میں جا کر کے دیکھیے، ڈاکٹرز، انجینئر، ماسٹر، پروفیسر، ایڈوکیٹ آپ کو مل جائیں گے، اور ایم اے بی اے تو اب اس کو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے، ہر جگہ آپ کو پڑھے لکھے لوگ مل جائیں گے۔ علم دنیا میں آپ کا یہ حال ہے، علم دین کی پوزیشن یہ ہے کہ پہلے ایسے بھی دیہات اور ایسی بھی آبادیاں تھیں، کہ جہاں پر کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا وقت پر نہیں ملتا تھا، کوئی مر جاتا تو گھر والے انتظار میں رہتے، ہو سکتا ہے کوئی میاں مولوی ادھر سے گزریں اور ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں، نہیں کوئی ملتا، ایسے ہی بغیر نماز جنازہ پڑھے اس کو دفن کر دیتے اور لکڑی کا ایک نشان گاڑ دیتے تاکہ گزرنے والے یہ سمجھ لیں کہ بغیر نماز جنازہ کے اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ علم دین کی کمی کا حال یہ تھا۔ لیکن آج بتائیے کیا یہی پوزیشن ہے؟ آج آپ جس گاؤں میں جائیے، جس آبادی میں جائیے، ایک دو نہیں نہ جانے کتنے درجن آپ کو علماء اور حافظ مل جائیں گے۔ علم دین بظاہر پہلے ہم کو کم دکھ رہا ہے، مگر آج کی اس دنیا میں ہمیں علم دین بظاہر بہت بڑا ہوا دکھ رہا ہے۔ دولت کا حال یہ ہے کہ پہلے جن کے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، دو دو وقت کھانے کو میسر نہیں ہوتے تھے، آج ان کی بلڈنگوں پر بلڈنگیں ایسی بن رہی ہیں کہ ان کی نالیوں سے سب سے بہترین کالا نمک چاول بریانی کی شکل میں نالیوں میں بہتا نظر آتا ہے۔ پیسے کا اس قدر انبار مسلمانوں کے پاس لگا ہوا ہے۔ سیاست کا حال یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے پوری دنیا کے اندر صرف 20 یا 21 ملک مسلم ملک کہے جاتے تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، مگر اس وقت آپ جغرافیہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تقریباً 65 ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلم حکومت ہے اور مسلمان سیاست میں کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جو یہ کہتے ہیں علم حاصل کرو چاہے دین کا دنیا کا ترقی کرو گے، آپ نے وہ نسخہ اپنا لیا؟ جو کہتے ہیں کہ پیسے خوب کماؤ ترقی کرو گے تمہیں عزت ملے گی، وہ نسخہ بھی آپ نے اپنا لیا۔ جو کہتے ہیں سیاست میں آگے بڑھو تب تمہیں عزت ملے گی، وہ نسخہ بھی آپ نے اپنا لیا۔ لیکن آپ اپنے ضمیر سے یہ فیصلہ کریں کہ کیا عالمی پیمانے پر آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہو گیا؟ کیا آپ دنیا میں سربلند ہو گئے؟ اگر آپ سربلند ہو گئے ہوتے تو دنیا کی سب سے ذلیل قوم، جن کے یہاں خنزیر کھانا سب سے بہترین غذا ہے، شراب پینا جن کے یہاں سب سے بہترین مشروب کہلاتا ہے، وہ یہود و نصارہ جن کے یہاں بچوں کا عالم یہ ہے کہ خود امریکی اور برطانیہ کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ امریکہ میں 70% ایسی آبادی ہے جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، ایسی ذلیل قوم اور ہر دن اس پیغمبر کی شان میں توہین کرتی ہے، ہر دن کارٹون نکال کر کے اس نبی کی عظمت کا کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جس کے لیے آپ تن من دھن کی ہمیشہ بازی لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر آپ کے وقار میں اضافہ ہوا ہوتا، آپ کے روب و دبدبے میں اضافہ ہوا ہوتا، تو ایسی ذلیل قومیں کبھی بھی یہ جرات نہ کرتی کہ آپ کے قرآن کا مذاق اڑائیں، آپ کے پیغمبر کا مذاق اڑائیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں ہر دن نیٹ کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، کوئی نہ کوئی ظالم آپ کے پیغمبر کی شان میں توہین کرتا نظر آتا ہے، اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ آپ کی عزت کا نسخہ دے رہا ہے، علم حاصل کرو تمہیں عزت و وقار ملے گا، یہ نسخہ اس کا اپنا ہو سکتا ہے مگر یہ قرآن کا نسخہ نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ پیسے کماؤ تمہیں عزت ملے گی، یہ اس کا اپنا نسخہ ہو سکتا ہے، قرآن کا نسخہ نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے دنیا کا علم حاصل کرو تمہیں شان و شوکت ملے گی، یہ اس کا اپنا نسخہ ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا نسخہ نہیں ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا ہماری کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ قرآن کہے گا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تمہیں عزت اس وقت ملے گی جب مصطفیٰ کے سچے وفادار بن جاؤ گے، تمہیں وقار اس وقت ملے گا جب تمہارے دل میں نبی کی عظمت پیدا ہوگی، جب تمہاری یہ شان ہوگی، تو اب تمہارا یہ رتبہ ہوگا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا؟
لوح قلم تیرے
کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، قرآن ہمیں یہ نسخہ دے رہا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، اگر تم اپنی سربلندی چاہتے ہو تو صدیق اکبر نے محبت کا جو نظارہ پیش کیا تھا اسی محبت کے سانچے میں ڈھل جاؤ, رب کی رحمتیں تمہارے اوپر سامن بھادو کی طرح برستی نظر آئیں گی. کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصطفیٰ جان رحمت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے پیاری تمنا تمہاری کیا ہے, تم کیا چاہتے ہو, تمہیں سب سے اچھی چیز کون سی چیز لگتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ساری دولت مل جائے یہ میرے لیے بہت اچھی چیز ہے. عرض کی, یا رسول اللہ میری سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی میری محبوب چیز یہ ہے کہ آپ میری نگاہوں کے سامنے رہیں اور میں آپ
اللہ
اکبر. یہ کون ہمیں سبق دے رہا ہے؟ یہ صدیق اکبر کا سبق ہے. سبق پھر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی عبادت کا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ.
کامیابی کا راز مصطفیٰ کی سچی غلامی میں ہے. ہم اس وقت عزت والے ہوں گے جب مصطفیٰ کے سچے غلام ہو جائیں گے, اور اسی سچی غلامی کو نکالنے کے لیے ہندوستان کے اندر تحریکیں چلائی جا رہی ہیں. اس وقت بھی چلائی جا رہی تھی, آج بھی چلائی جا رہی ہیں. یہ بتاؤ کیا آپ نے عقیدے کا یہ مسئلہ نہیں پڑھا کہ جو قوم جس نبی کو اللہ کی طرف سے جس قوم کے لیے منتخب کیا جاتا ہے وہ نبی اس قوم میں سب سے بہتر ہوتا ہے؟
بے شک
آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ایک ایک علاقے میں ایک ایک نبی ہوتے تھے, ایک ایک دور میں مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء تشریف فرما ہوتے تھے. مگر عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس قوم کا نبی ہوتا ہے اس قوم میں وہ ہر اعتبار سے سب سے افضل ہوتا ہے. حسن میں اس کے برابر کوئی نہیں, عقل میں اس کے برابر کوئی نہیں, دانائی میں اس کے برابر کوئی نہیں, تدبر میں اس کے مقابل کوئی نہیں. پوری قوم میں وہ سب سے افضل ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے. اگر ایک قوم کا نبی ہوگا تو ایک قوم میں سب سے افضل ہوگا, پورے ملک کا نبی ہوگا تو پورے ملک میں سب سے افضل ہوگا, اور اگر پوری کائنات کا نبی ہوگا تو اس کی کیا شان ہوگی؟ وہ بڑے بھائی کی طرح ہوگا, وہ مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا. کیا بتاؤ وہ گاؤں کے چودھری کی طرح ہوگا؟ جو یہ عقیدہ دے وہ ہمارا اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اسلامی عقیدہ وہ ہے جو بریلی کے امام احمد رضا دے رہے ہیں, سب سے اولا و اعلی
ہمارا نبی.
یہ کسی اور کا عقیدہ نہیں ہے. جب عقیدے پہ سب کو مارا جا رہا ہے تو بریلی کا امام احمد رضا ہمیں نبی سے رشتہ جوڑنے میں لگا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے نبی گاؤں کے چودھری کی طرح ہے, مگر امام احمد رضا کہتا ہے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جب ایک نابکار ایک نا ہنچار یہ کہتا ہے کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں, تو اب اس کے جواب میں بریلی کا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ادھر سے ظالم بولتا ہے نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے, وہ تمہیں کیا دیں گے؟ مگر اس کا منہ توڑ جواب بریلی سے ملتا ہے تو زندہ ہے واللہ,
تو زندہ
ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ادھر سے ایک نابکار کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں, وہ کچھ نہیں دیں گے. مگر بریلی سے آواز آتی ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند سارے سے ہو چاک
دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. بے شک
شرم نہیں آتی ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ مسلک اعلی حضرت ایک نیا مسلک ہے. خدا ایسے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے.
آمین سمبا بھی آمین.
آپ اس زمانے کے علماء کی بات مت کرو, اعلی حضرت کے زمانے کے علماء کی بات کرو.
جی,
اور ایسے عالم کہ میں بلا شبہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے علماء اس وقت ہندوستان میں ہیں سب کو اکٹھا کر لو اور سب کے علم کو ایک پلے پہ رکھو تو اعلی حضرت کے ایک شاگرد کا علم سب پہ بھاری نظر آئے.
جی جی حضرت حق ہے.
اور ذرا کوئی جواب ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی شاہ کا؟ پورے ہندوستان میں کوئی علم فقہ میں ان کا جواب نہیں رکھتا ہے. لاؤ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری کا, ہے کوئی جواب کسی کے پاس؟ مٹ جاؤ گے مگر تم ان کا ثانی اس وقت نہیں پیش کر سکتے ہو. ہے کوئی علامہ عبدالعلیم میٹھی علیہ رحمہ کا جواب جنہوں نے یورپ و امریکہ میں جا کر کے آج سے 50 سال پہلے 70,000 غیر مسلموں کو دامن اسلام سے وابستہ کر دیا؟ ہے کوئی ان کا جواب؟ آج تم بات کرتے ہو کہ یہ نیا مسلک ہے، یہ تمہاری بھول ہے. آج دنیا میں جس طرف تم جاؤ گے یہ آواز آئے گی وادی رضا کی، کنارہ رضا کا ہے، سمت دیکھیے وہ علاقہ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ. ماشاءاللہ بہت اچھا.
ایک شخص نے
بے شک
درود تاج پر اعتراض کیا.
جی
ابھی حضرت علامہ نے بہت شاندار خطاب فرما دیا ہے ان سب حوالوں سے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عنوان اتنا دلچسپ ہے کہ جو بھی اس پر بولتا رہے اعلی حضرت اس پر روحانی کرم کرتے ہی رہتے ہیں.
بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک شخص نے اعتراض کیا کہ درود تاج میں آیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں. ایک ناہنجار نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ رسول دافع البلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دافع البلا رسول کی شان نہیں ہے، یہ درود تاج میں غلط لکھتا ہے. بتاؤ کس خانقاہ اور کس درسگاہ نے سب سے پہلے قلم اٹھایا؟ سب اپنی کمینگاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے. لیلہ مجنو کا واقعہ ایک سنا دوں، تھوڑی دیر میں بات ختم کر دوں گا. جب میں چھوٹا تھا تو لیلہ کا نام جب سنتا تھا تو بچوں کی طرح میں بھی ہنستا تھا، لیکن میں نے جب فتاوی رضویہ پڑھی، آج لوگ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، فتاوی رضویہ ایک کتاب تو سمجھ نہیں پائیں گے، اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھ پائیں گے؟
بہت اچھا حضرت.
اور بالکل میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے پہلی جلد میں جو اللہ رسول کی شان میں خطبے میں حمد و ثنا کے کلمات لکھے ہیں، اگر کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے تو آئے میرے سامنے، ذرا اس خطبے کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ دے تو میں اس کے قدم چوم لوں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ایک جناب نے لیلہ کی خادمہ نے لیلہ سے کہا، ہم اور آپ اپنی زبان میں لیلہ مجنو کو کچھ بھی سمجھیں، مگر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ مجنو عارف باللہ ولی کامل تھے.
بے شک بے شک،
مجنو ولی کامل تھے، اس لیے میں ان کے اس بات کو اسٹیج پہ بیان کر رہا ہوں. ان کی لیلہ سے، لیلہ کی خادمہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے بہت سارے مجنو ہیں. لیلہ نے کہا، نہیں، میرا مجنو تو صرف ایک ہے. خادمہ نے کہا، نوکرانی نے کہا، نہیں میں مان نہیں سکتی، تیرے مجنو تو بہت ہیں. کہا، نہیں میرا مجنو صرف ایک ہے، اور اگر تجھے یقین نہ آئے تو آزما لے. خادمہ نے کہا، ٹھیک ہے. لیلہ نے حکم دیا کہ حلوہ تیار کیا جائے. حلوہ تیار کر دیا گیا، تشتری میں سجا دیا گیا، اوپر سے اس کو ڈھک دیا. لیلہ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ دروازے کے باہر لے کر کے جاؤ اور آواز دو کہ جو مجنو ہو آئے. لیلہ نے اس کے لیے تحفے میں حلوہ بھیجا. چنانچہ خادمہ حلوے کا تشت لے کر کے باہر نکلی اور اس نے آواز لگائی، کون ہے مجنو؟ آگے آئے. لیلہ نے اس کے لیے حلوہ تحفے میں بھیجا. تھوڑی ہی دیر میں آواز سننا تھا کہ بھیڑ لگ گئی، سارے مجنو اکٹھا ہو گئے. جلدی جلدی انہوں نے لوٹ لیا حلوہ اور ایک منٹ میں ساری تشتری صاف ہو گئی. خادمہ نوکرانی جلال میں آئی اور لے جا کر کے لیلہ کے سامنے اس نے تشتری کو پٹک دیا اور کہا، دیکھ میں کہتی تھی نا کہ تیرے بہت سارے مجنو ہیں، دیکھ جا کر کے باہر کتنی بھیڑ لگی ہے، تو کہتی ہے کہ میرا مجنو صرف ایک ہے. لیلہ بھی سوچ کر کے کہتی ہے، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس نے کہا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ ابھی تو 10+2 کا امتحان، اس کے بعد میں آئی ایس پی سی ایس کا امتحان بہت مشکل سے ہوتا ہے، ابھی تو گھبرا کیوں رہی ہے؟ اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد تشتری کو صاف کرایا اور اس میں چھری رکھا اور اس کو اوپر سے ڈھک دیا اور کہا، اب لے کر کے باہر جا اور جو مجنو ہو اس سے کہ اے مجنو، لیلہ نے تم سے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے تمہارے جسم کا، اب دیکھ کون آتا ہے سامنے. چنانچہ لیلہ کی نوکرانی نے تشتری کو ڈھکا، چھری سے اس کو ڈھک دیا اور لے کر کے باہر نکلی. جو لوگ حلوے کا مزہ ابھی بھی چاٹ رہے تھے وہ سمجھے کہ غالباً دوبارہ مہربانی ہو گئی ہے, اور انہوں نے سوچا کہ اب پھر دوبارہ حلوہ آ گیا ہے. فوراً بغیر بلائے ہوئے آگے بڑھے اور تشتری کو لوٹنے کی کوشش کرنے لگے. اتنے میں لیلا کی نوکرانی کہتی ہے, گھبراؤ نہیں, سب کو حصہ ملے گا, آپ پریشان کیوں ہیں, تھوڑی دیر سائلنٹ ہو جائیے. اب کھڑے ہو گئے جب سب لوگ تو اس نے کپڑے کو ہٹایا اور چھری کو ہاتھ میں لیا اور کہا, کون ہے مجنو, ذرا آگے آ جائے. لیلا نے اس وقت اس کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے. اتنا سننا تھا کہ جتنے حلوہ خور مجنو تھے سب بغلیں چھپا کر کے بھگنے لگے, سب بغلیں کھجلانے لگے اور سب رکھو چکر ہو گئے, کوئی نظر نہیں آیا. پورا میدان تھوڑی دیر میں صاف ہو گیا. اتفاق سے ایک لڑکھڑاتا ہوا جس کے بال الجھے ہوئے ظاہری شان و شوکت سے خالی کہیں کنارے پڑا ہوا تھا, اس نے جب دیکھا کہ یہ حلوہ خور مجنو سب میدان صاف کر چکے ہیں, اب وہاں سے گرتا پڑتا آیا اور اس نے ہاتھ میں چھری کو لیا جو ہی کاٹنے کی کوشش کی. کہا, یہ نہیں, لیلا سے یہ پوچھ کر کے آؤ کہ جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے, مجھے اپنی مرضی نہیں چاہیے, مجھے اس کی مرضی چاہیے. لیلا کی نوکرانی نے پٹک دیا گھر میں لے جا کر کے تشتری اور کہا, لیلا معاف کرنا, میں سمجھ گئی کہ تیرے کئی ایک مجنو نہیں ہے, تیرا مجنو تو حقیقت میں ایک ہے. بالکل اسی طریقے سے جب نجدیت, وہابیت, دیوبندیت, قادیانیت ہندوستان کے اندر ان نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی تو جتنے حلوہ خور پیر تھے سب اپنی خانقاہوں میں بیٹھے تھے. اگر کوئی مجنو نکلا ہے تو وہ بریلی کا امام محمد رضا
نکلا. فیضان امام احمد رضا, نعرہ تکبیر, فیضان بندہ نواز, فیضان بندہ نواز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
دو چند منٹ اور, چاروں طرف تھے نجدی وہابی, بیچ میں تنہا میرا رضا. یہ مزارات جو ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں یہ کس کے دم سے آج باقی ہیں؟ یہ اہل سنت کے دم سے ہے. آپ دیکھ لیجئے سعودیہ کا کیا حال ہے, وہاں پر وہابیت نے قبضہ کیا تو صحابہ کے مزار کو بلڈوزر سے توڑ کر کے ختم کر دیا گیا. اگر وہابیت نے ہندوستان کے اندر ایسے ہی تسلط جمایا ہوتا تو ہندوستان کے بھی مزارات مسمار کر دیے گئے ہوتے, نہ عرس ہوتا, نہ چادریں رہتی, نہ مزار پہ پھول چڑھتے, نہ یہ دکانیں لگتی, نہ پیر ہوتے, نہ مرید رہتے. یہی زمانے میں امام احمد رضا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پوری خانقاہ مل کر کے اگر اس احسان کا بدلہ چکائے تو تمہیں قیامت تک نہیں چکا سکتی.
انصاف کے ترازو پر گفتگو کو تولنا چاہیے, آدمی کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے, حقیقت کا عینک لگا کر کے دیکھو.
بہت اچھے.
آج لوگ کہتے ہیں اعلی حضرت کی کا کیوں نام لیا جاتا ہے. الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک وکیل میرے خسرے محترم حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علی رحمت و رضوان کے وہ مرید ہیں. ہائی کورٹ کے وکیل ہیں الہ آباد میں, بالکل نوجوان, مگر امام احمد رضا کی محبت ان کے دل میں ایسی پیوست ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں نہیں صرف سنیں تو اعلی حضرت کے اشعار وہ اپنے انداز میں پڑھ کر کے جو تشریح کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کوئی واقعی عالم تشریح کر رہا. ایک مرتبہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت, ہم چند مسلم وکلا بیٹھے ہوئے تھے چیمبر میں اور گفتگو چل پڑی تو لوگوں نے کہا کہ میاں, یہ لوگ آخر اعلی حضرت ہی کا بار بار کیوں نام لیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا, آپ نے کیا جواب دیا؟ تو وکیل صاحب نے کہا کہ حضرت, میرے ذہن میں برجستہ جو جواب آیا وہ میں نے دیا. میں نے کہا, کیا جواب آپ نے دیا؟ تو کہنے لگے, حضرت سب پڑھے لکھے لوگ تھے, انگلش تعلیم یافتہ تھے, اس لیے میں نے سوچا کہ وہ جو جواب دیا جائے ان کی ذہن میں ذرا قاعدے سے اپیل کر جائے. میں نے کہا, اتنے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی مسلم پرسن اللہ آپ کے سامنے آ جائے, کوئی اسلامی مسئلہ آ جائے اور 10 مسئلوں میں آپ سے جج قرآن کی تفصیل معلوم کر لے اور 10 مسئلوں میں وہ قرآن کی 10 آیتوں کا مطالبہ کر لے تو آپ میں سے کوئی عربی تو پڑھا نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن کے ترجمے ہی کا سہارا لے گا. تو سب سے بہترین ترجمہ جو ہندوستان میں اس وقت سکہ رائج الوقت کی طرح چلتا ہے وہ کس کا ترجمہ ہے؟ تو وہ لوگ خود ہی بول پڑے, وہ تو اعلی حضرت ہی کا ترجمہ ہے. اب کہنے لگے وکیل صاحب کہ اگر آپ کو 10 مرتبہ جج کے سامنے قرآن کی آیت سمجھانی پڑے گی تو اب ہماری اور آپ کی مجبوری ہے اعلیٰ حضرات کہ 10 مرتبہ ان کا نام ہماری زبان پہ آئے گا ہی آئے گا. تو اعلیٰ حضرت کو ہم اندھی عقیدت میں نہیں مانتے ہیں, اعلیٰ حضرت ہماری کمزوری ہے, اعلیٰ حضرت ہماری مجبوری ہے. اگر ان کا نام نہ لے تو ہم ایمان نہیں سمجھ سکتے ہیں.
بہت اچھا بہت اچھا, سبحان اللہ سبحان اللہ.
دافع البلا پر جب اعتراض ہوا بتاؤ کس خانقاہ نے مفصل اس کا جواب دیا, کس درسگاہ نے اس کا جواب دیا؟ کتاب پڑھ لینے سے کام نہیں ہوتا. قرآن نے یہ نہیں فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم علماء, پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ تم اس وقت بلند رہو گے جب تم مولانا بن جاؤ گے, تمہیں سند مل جائے گی, تم حافظ اور قاری ہو جاؤ گے. قرآن نے تمہاری بلندی کا معیار یہ نہیں رکھا. تمہارے لیے بلندی کا معیار یہ ہے کہ تمہارے دل میں نبی کی سب سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے, اور یہ محبت کسی اور جگہ سے نہیں تقسیم کی جا رہی ہے, یہ تو دنیا کہہ رہی ہے ڈالتی قلب میں. یہ میں ہی نہیں کہتا, پوری دنیا کہہ رہی ہے. میں گزشتہ سال گیا, حضرت مولانا احتشام صاحب ابھی لنکا سے چلے ہی آ رہے ہیں, مجھ کو آئے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو رہے ہیں. ملاوی میں گیا افریقہ, وہاں میں تقریر کر رہا تھا 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جلوس صرف ہندوستان میں, یہ بریلوی بھی نکالتے ہیں, کچھ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. میں گیا افریقہ کے ایک شہر میں جس کا نام ہے برنٹائل, وہاں میں 12 ربیع الاول شریف کے روز موجود تھا. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کل ہم لوگوں کو جلوس میں شرکت کرنی ہے. میں نے کہا جلوس بھی نکلے گا کہ الحمدللہ بہت شاندار, افریقہ کے گلی کوچوں ہی میں نہیں بلکہ جو جنگل میں رہتے ہیں افریقی وہ بھی کل 100-100 کلومیٹر دور سے اس شہر میں جلوس محمدی میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ گلی کوچوں میں اور یہ جنگلوں میں پہاڑوں میں رہنے والے یہ افریقی کیا سنی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضرت الحمدللہ پورے افریقہ میں اہل سنت کی اکثریت ہے. ہم نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی سنیت محفوظ ہے؟ تو مجھے علماء نے بتایا کہ جو صوفیاء کرام, جو اولیاء کرام یہاں ایمان لے کر کے آئے, اسلام کی دولت لے کر کے آئے, تو انہوں نے انہیں مسلمان کیا اور ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو 2 نسخہ بھی دے دیا, 2 دوا بھی بتا دی. اور وہ دوا یہ ہے کہ جب ان کو مسلمان کیا تو ان کو یہ بھی بتا دیا کہ تم ہمیشہ میلاد النبی اپنے گھر میں کرتے رہنا, اور دوسرا نسخہ یہ دیا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا وظیفہ کرتے رہنا. یہ 2 نسخہ آج بھی ان کے گھروں میں پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا ایمان سلامت نظر آتا ہے. چنانچہ دوسرے روز 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر جب میں جلوس محمدی میں شرکت کرنے کے لیے گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو اس وقت ملاوی کی پرسیڈنٹ ہے وہ بھی شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہے. اور جب وہاں میں نے جا کر کے دیکھا, لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت اس جلوس کے اندر تقریباً 70,000 مسلمان نبی کی آمد کا جلوس نکال کر کے اور نبی کی عظمت کا اظہار کر رہے ہیں. میں بے ساختہ پکار اٹھا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت.
میں تقریر کر رہا تھا مسجد کے اندر, ایک آدمی بیچ سے کھڑا ہوا, میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تو اس نے برجستہ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگایا عشق محبت عشق محبت. میں سوچنے لگا 7 سمندر پار آخر یہ ماجرا کیا ہے, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے؟ جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے؟ جہاں تک سونگ پائیں سونگنے والے وہاں تک ہے. ہم سر کو غرب میں دیکھ رہے ہیں, یہ کیوں؟ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا کہ جو ان پر مٹ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. مٹو مصطفیٰ کی ذات پر نام ہو ہی جائے گا. صدیق اکبر مٹے تو صدیق اکبر بن کے چمک رہے ہیں, بلال حبشی مٹے تو ہماری آنکھوں کا سرما بنے ہوئے ہیں. مٹتے مٹتے نام ہو ہی. ہاں تو عالم بننے سے صرف کچھ نہیں ہوتا, بڑے بڑے عالم گھوم رہے ہیں. ایک تو اتنا بڑا عالم تھا کہ اپنے علم پر اتنا ناز اس کو کہ لوگ اس کو معلم الملکوت کہتے تھے. نہ جانا حضرت وائس کے تسبیح و مصلے پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں. آپ کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ جو صافے میں جبے میں آ جائے دستار اور سند لے کر کے آ جائے اور خوب چرب زبانی سے تقریر کرنے لگے تو سمجھ جائیے کہ یہی حق پر ہوگا. کبھی اس دھوکے میں مت رہیے گا. یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی ڈالے گا. رضا نفس دشمن ہے, دم میں نہ آنا. ہاں اس کے بھید میں اس کے چکر میں مت پڑنا. کبھی یہ دھوکہ مت کھانا کہ میں تو عالم ہوں. سلنڈر ہو اولیاء کی بارگاہ میں تب فیضان ملے گا. اگر سر اٹھا کر کے جائے گا خواجہ غریب نواز بھی بھگا دیں گے, بندہ نواز بھی بھگا دیں گے. اور اگر بندگی کا جذبہ لے کر کے جائے گا دامن مراد بھرتا نظر آئے گا. امام احمد رضا کی بارگاہ میں اکڑ کر مت جا. اگر جھک کر کے جائے گا تو وہ تجھے صدر الشریعہ کا فیضان دیتے نظر آئیں گے, ملک العلماء کی ذات دیتے نظر آئیں گے, مبلغ اسلام جیسی شخصیت دیتے نظر آئیں گے. آج کرنا دھرنا کچھ نہیں, چلیں اعلی حضرت پر اعتراض کرنے. اعلی حضرت ہی کا کیوں نام زیادہ لیا جاتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ, کیا رسول پاک کی صرف ایک ہی بیٹی تھی؟ صرف ایک ہی بیٹی تھی رسول پاک کی؟ کون؟ ارے آپ بولیے نا, فاطمہ. صرف ایک ہی بیٹی تھی حضور کی, تو سب سے زیادہ نام انہی کا کیوں لیا جاتا ہے؟
بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ذرا اوروں کے نام بھی بتا دیجئے.
بہت اچھے, بہت.
انہی کا کیوں نام لیا جاتا ہے؟ کیا جگر کا ٹکڑا صرف وہی ہیں اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ صحابہ کرام میں بتائیے سب سے زیادہ ذکر کس کا کیا جاتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کا کیا جاتا ہے. بتائیے کیا سب سے افضل وہی ہیں؟ سارے صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ انہی کا. ہم جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں ان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق. نبیوں کے بعد سب سے افضل رتبہ کسی کا ہے سو تو صدیق اکبر کا ہے. مگر نعرے حیدری اگر لگتا ہے تو یا علی کہا جاتا ہے, تو آخر علی علی ہی کا نعرہ کیوں؟ صحابہ کرام تو 124,000 ہیں, انہی کا نام سب سے زیادہ کیوں لیا جاتا ہے؟ اب جس کے دل میں بدبختی آئے گی, جو بدبخت ہوگا, جو دشمن اہل بیت ہوگا وہ کچوکے لگائے گا, جو خارجی ہوگا, جو ناسبی ہوگا وہ حضرت فاطمہ کا نام لینے پہ چلے گا اور کہے گا انہی کا نام کیوں لیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟
بہت اچھے.
محدثین نہ جانے کتنے, مگر سب سے زیادہ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ بولیے. بخاری شریف کا. امام بخاری نے فرمایا, تو کیا سب سے بڑے محدث وہی تھے؟ ان کے استاد, ان کے دادا استاد, ان کے پر دادا استاد, کیا وہ محدثین میں نہیں ہیں؟ کئی ہزار تصنیف ہے کتب حدیث میں, کیا ان محدثین کا کوئی مقام نہیں ہے؟ سب سے زیادہ امام بخاری ہی کا کیوں نام لیا جاتا ہے؟ نہ جانے کتنے ائمہ مجتہدین, ان ائمہ مجتہدین میں چار مشہور, مگر چاروں میں سب سے زیادہ ذکر کس کا لیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے سیدنا امام اعظم کا کیا جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے کیوں انہی کا نام لیا جاتا ہے, جہاں اس نے یہ آواز لگائی سمجھ جائیے دل میں کہیں چور آ گیا.
بے شک بے شک, سچ ہے.
بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اعلی حضرت کے زمانے میں بہت سارے علماء تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کہاں کہتا ہوں کہ تنہا وہی عالم تھے. بہت سارے علماء تھے, بہت سارے مفسرین بھی تھے, بہت سارے محدثین بھی تھے, بہت سارے فقہا بھی تھے. مگر لاؤ اگر آپ کو کہیں جواب دینا پڑ جائے کہ حضور دافع البلا ہیں, حضور نے مصیبتوں کو ٹالا ہے, رب کی عطا سے حضور دافع البلا ہیں, ایک موضوع پر 300 حدیث ہیں پورے ہندوستان کے کسی عالم نے نہیں لکھی ہے, یہ اگر کمال ہے تو امام احمد رضا کا کمال.
رسالت, فیضان امام احمد رضا, فیضان بندہ نواز, علماء اہل سنت.
ہر فتنے کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اسپیشل طور پہ پیدا فرماتا ہے. اعلی حضرت کا زمانہ تھا تو اعلی حضرت کو پیدا کیا، مجدد الف ثانی کو پیدا کیا. اللہ جس کو چاہتا ہے اس منصب پہ بٹھا دیتا ہے، فتنوں کا جواب دینے کے لیے اللہ صلاحیت پیدا کرتا ہے. اس زمانے میں اللہ نے ہمیں تاج الشریع عطا فرمایا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی.
سبحان اللہ.
اگر آپ ایک دیہاتی بدو سے پوچھیں کہ جہاز کی سائز کیا ہے، وہ بہت 36,000 میٹر پر اس کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا نیچے سے، تو کہے گا کہ وہ ایک ہاتھ میں نے زیادہ کہہ دیا. اگر کسی دیہاتی سے جس نے کبھی جہاز نہ دیکھا ہو قریب سے، اگر اس سے آپ پوچھئے کہ جہاز کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، تو کہے گا بس ایک بالشت ہے، یہی تو کہے گا. لیکن اگر آپ حضرت علامہ احتشام صاحب سے جا کر کے پوچھئے کہ آخر جہاز کی پیمائش کیسی ہے، وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، تو کہیں گے حضرت یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک جہاز میں اتنے لوگ سب بیٹھ جائیں گے، اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے. تو اب ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے، اور دیہاتی سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا ایک بالشت ہے. اب دیکھیے، بتایا تو دونوں نے، مگر غور سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت علامہ نے تو بتائی ہے جہاز کی حقیقت، مگر اس نے جہاز کی حقیقت ظاہر میں بتایا، اندر سے اپنی حقیقت بتا دیا.
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان، کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ سبحان.
اس نے اپنی حقیقت ضرور بتا دی کہ میں اتنا دیہاتی مگھا ہوں کہ میں نے جہاز کو قریب سے بھی نہیں دیکھا ہے، بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس نے جہاز کی حقیقت نہیں بتائی مگر اپنی حقیقت بتا دیا. اسی طریقے سے جو لوگ تاج الشریعہ کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ کیا جانے کی وہ کیا ہیں. ابھی سن رہے تھے آپ، اور میں بھی اگر بیان کرنے پہ آ جاؤں تو یقین جانیے صبح ہو جائے گی، مگر اس جہاز کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ نہیں دیکھ سکتے. ان کی شان اس وقت یہ ہے، شاید آپ نے سمجھا ہے کہ وہ روایتی ایک پیر ہیں جو گدی پہ بیٹھ کر کے صرف نظرانے وصولتے ہیں. سنو، ان کی شان یہ ہے کہ عرب و عجم میں جس طرف چلے جاؤ امام احمد رضا کے سب کے مسلک کے علم بردار بن کر کے جاتے ہیں، اور ہزاروں ان کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان لیتے نظر آتے.
سبحان اللہ سبحان.
دو سال پہلے کی بات، واقعہ سنا دوں، بات ختم ہو جائے، وقت ختم ہو گیا، اگر اجازت ہے تو میں بیٹھ جاؤں. مدینہ شریف میں حضور تاج الشریعہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، بخاری شریف کا درس دے رہے تھے مدینہ شریف میں. ایک عرب شیخ کھڑا ہوا حضرت کے درس کے دوران، اس نے کہا شیخ لی سوال، میرا ایک سوال ہے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ما ہوا، اس سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کر کے عید میلاد النبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی باندی صہیبہ کو آزاد کر دیا تو ہر دوشنبہ کو اس کے عذاب میں کچھ کمی ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا حاضر حدیث و کذب لا نسلف، یہ حدیث جھوٹی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہیں نا، حضور کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان کیے تو کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا استنجا اتنا ضعیف ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مسجد کے صرف امام صاحب پہنچ جائے تو وہ خطا کر جائے.
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ.
سوچئے ذرا سا،
واہ 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 واہ، کیا بات ہے،
یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ قیامت کیوں نہیں آتی، الہی ماجرا کیا ہے؟ جو ضعیف کا مطلب نہیں سمجھتا ہے وہ حدیث رسول کو ضعیف ضعیف کہتے ہوئے اپنی زبان گھستا اور سنیوں سے کہتا ہے یہ کہاں ہے بخاری شریف میں دکھاؤ، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں جائز ہے بخاری شریف میں دکھاؤ. یہ سنی اتنا بھولا بھالا ہے کہ وہ سیدھے اپنے امام صاحب کے پاس پہنچتا ہے، الٹ کر کے اس سے کراس کوشچن نہیں کرتا ہے کہ تم وہ حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے منع کیا.
واہ واہ واہ،
یہ کبھی نہیں سنتا.
بہت،
حالانکہ اسے یہی سوال کرنا چاہیے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے ہم تو دکھائیں گے بعد میں، لیکن تو پہلے یہ دکھا دے کہ وہ بخاری کی کون حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر کھڑے ہو کے سلام مت پڑھنا. وہ حدیث دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میرا میلاد مت کرنا، وہ حدیث دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ جلوس محمدی مت نکالنا، وہ حدیث دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ہو شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں مت کرنا، وہ حدیث دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ مزار پہ مت جانا، وہ حدیث دکھا دے جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ بزرگوں سے تم مدد مت مانگنا. جب تم یہ حدیثیں دکھا دو گے تو ہمارے علماء حدیثوں کا انبار لگا کر کے تمہیں ایمان کی تازگی کا سامان فراہم کر دیں گے. مگر آپ یہ بھی کیا کیجیے، حضور تاج الشریعہ سے جب یہ سوال ہوا اور اس نے کہا کہ حضر حدیث و قذیب لا وسلم، یہ حدیث جھوٹی ہے میں اسے نہیں مانتا، حضور تاج الشریعہ نے فرمایا لیما کیوں؟ تو اس نے کہا حضر حدیث یعذر ذو نص صریح، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ جب حدیث قرآن سے ٹکرائے تو حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، حدیث کو ضعیف اور کمزور اور موضوع مانا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ایو الناس، وہ کون سی نص ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا قال اللہ تعالی فی القرآن لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. قرآن کی آیت کریمہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، یہ قرآن کی آیت ہے. تو قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور آپ لوگ حدیث صہیبہ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابو لہب کے عذاب میں ہر دوشنبہ کو کمی ہو جاتی ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس لیے حدیث نہیں مانیں گے بلکہ ہم قرآن پر عمل کریں گے. ہم جیسے جو بہت دستار والے ہوتے فوراً اپنی بخشی لیتے کنارے ہوتے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے،
حلوہ خور مجنم کرنا بہت آسان ہے جی. ہاں یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد سمجھ میں آئے، نقد جواب ملتا ہے، فوراً جواب ملتا ہے، رب فوراً رہنمائی کرتا ہے، مصطفیٰ کی عنایت فوراً متوجہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رسول پاک کی معجزے کا نام ہے، اعلیٰ حضرت رسول پاک کی عنایت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی عطا کا نام ہے، اس لیے وہ عطا کبھی خطا نہیں کرتی ہے بلکہ لوگوں میں تقسیم ہوا کرتی ہے. حضور تاج الشریعہ مدینہ منورہ میں جلوہ فرما تھے، سبحان اللہ، ہے کوئی ایسا جو مدینہ طیبہ کی ایسی تعریف شعر میں کی ہو جیسی میرے اعلیٰ حضرت نے کی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس کس عنوان پر گفتگو کی جائے میاں، ارے کوئی گوشہ ہو جواب کے لائق تو جواب بن پڑے. تم اپنی زبان سے کہہ کر کے منہ میاں مٹھو بن جاؤ الگ بات ہے، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لاکھ امام احمد رضا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، ان سے حسد کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کا نقصان کچھ نہیں ہوگا، اپنا نقصان ضرور ہو جائے گا. اس لیے بہت ہی سبل کر کے اس بارگاہ میں جائیے گا. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اچھا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ نعم ہاں. حضور تاج الشریعہ فرماتے کلا ہوما صحیح، دونوں صحیح ہیں، الحدیث ایضا صحیح والآیت المبارکہ ایضا صحیحہ، کلا ہوما صحیح، دونوں صحیح ہیں. عرب شیخ نے کہا دونوں کیسے صحیح؟ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ اس کا جواب تو خود قرآن میں موجود ہے.
کیا بات؟
ہاں مولوی صاحب سنو، مولوی صاحب اس لیے زبان سے نکل گیا کہ ہمارے سامنے عموماً طلبہ ہی رہتے ہیں، مولانا احتشام صاحب معذرت چاہتا ہوں. ہاں دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ہندوستان کا بہت ہی مشہور و معروف ادارہ، رائے چور کے مولانا کلیم صاحب آئے ہوئے ہیں آج سے تقریباً 10 سال پہلے، وہیں سے پڑھ کر کے آئے. ان کے ادارے میں تقریباً 7 یا 8 علماء کرام میرے شاگرد ہیں جو پڑھا رہے ہیں، تو یہی لوگ سامنے رہتے اس لیے مولوی صاحب زبان سے نکل گیا. بہرحال جو بھی علم دین سیکھنے کے لیے چل کے آ گیا وہ طالب علم ہو گیا، اس وقت آپ لوگ بھی طالب علم ہی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. طالب علم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جا کر کے کسی بڑے ادارے میں رجسٹریشن کرائے اور سند حاصل کرے، جو طلب علم میں نکل گیا وہی طالب علم بن گیا اور نبی کی رحمتوں کا وہ حقدار بن گیا. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کلا ہوما صحیحان، حدیث بھی صحیح ہے، قرآن بھی اپنی جگہ پہ حق ہے. اس نے کہا کیسے؟ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اس کا جواب تو خود قرآن میں موجود ہے. کہا وہ کیسے؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا لا یخفف عنہم العذاب، کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے آگے فرمایا گیا ولا هم ينصرون, کافروں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی, کیا آج دنیا میں کافروں کی اللہ مدد نہیں کر رہا ہے؟ اگر مدد نہیں کرتا تو وہ کیسے زندہ رہتے؟ اگر مدد نہیں کرتا تو کیسے وہ حکومتوں میں رہتے؟ اگر مدد نہیں کرتا تو دنیا میں وہ کیسے باعزت زندگی گزارتے؟ کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اس لیے آیت کریمہ کا تعلق یہ اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ قیامت کے بعد سے ہے, اور آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ لا یخفف عنہ العذاب ولا هم ينصرون, جب میدان محشر قائم ہو جائے گا اور جنتی جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے, اب اس کے بعد کسی کے کافر کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے. اور ابو لہب کے عذاب میں جو کمی ہوتی ہے یہ میدان محشر کے بعد کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کا واقعہ.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ حدیث بھی صحیح ہے اور قرآن بھی صحیح ہے.
سبحان اللہ.
ابھی بس آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. معذرت کے ساتھ بات یاد آ گئی. ابھی دو ہفتہ پہلے ناگپور میں سیمینار تھا, ہے نا؟ ہمارے یہاں صرف شخصیتوں ہی پر سیمینار نہیں ہوتے, امت کے الجھے ہوئے مسائل پر بھی ہم سیمینار کرتے ہیں. جو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں, حضور تاج الشریعہ نے اتنا عظیم کارنامہ یہ انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں کہ آپ اس پورے خطے میں نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, اس کا کوئی جواب نہیں مل سکتا. ہر سال کسی نہ کسی شہر میں ہندوستان کے دل و دماغ, ارباب علم و کمال, اصحاب فضل و حکمت, بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام اور محققین اور اسلامی اسکالرس کو حضور تاج الشریعہ اکٹھا کرتے ہیں اور تین دن تک میٹنگ ہوتی ہے. جو نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں اس پر بحث ہوتی ہے, اور بحث کرنے کے بعد ہر زاویے سے اس پہ گفتگو کرنے کے بعد فیصلہ لکھا جاتا ہے. وہی فیصلہ قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اسی فتوے کے مطابق آپ عمل کریں. بتائیے اس سال بھی کچھ آپ کے سامنے مسئلہ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا. آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ این قدر آ قدر جو بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا. کیا آپ نے یہ اخباروں کے ذریعہ نہیں پڑھا کہ حاجیوں کے لیے ہندوستان کی گورنمنٹ نے یہ چیز جبری طور پر لاگو کر دی ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جائے وہ قربانی کا پیسہ یہیں گورنمنٹ کے بینک میں جمع کر دے؟ بتائیے یہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ حاجیوں کے لیے یہ بات آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر ایک جبری قانون نافذ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا کہ جو حاجی جائے حج میں جانے سے پہلے اپنی قربانی کا پیسہ یہی جمع کر دے؟ لوگوں نے تو سن لیا اور پیسے دھڑا دھڑ جمع کرنے شروع کر دیے, مگر آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے. اس میں کہاں چور چھپا ہوا ہے سعودیہ کا؟ وہ حضور تاج الشریعہ نے دیکھ لیا. تو جہاں جا کے چھپا میں نے وہی دیکھ لیا. تو نے جہاں جہاں جا کر کے نقب زنی کی. حنفیت کی بات کرتے ہو, سنیت کی بات کرتے ہو, زبان سے کہہ لینے سے حنفیت نہیں ہوتی ہے. محبت کو سمجھنا ہے تو وائز خود محبت کر. کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا. حنفیت کا نام لے کر کے تم حنفی بن سکتے ہو, مگر حنفیت پر جب اعتراض ہے تو ایسے کے لیے امام احمد رضا جواب بن کے نظر آتا.
بے شک بے شک. سبحان اللہ, سبحان.
بتائیے یہ مسئلہ آیا ہے کہ نہیں سامنے آیا؟ تو کیا حل پیش کیا گیا آپ کے سامنے؟ کوئی حل آیا؟ اب مجھ سے سنیے کیا خرابی ہے. الحمدللہ میں نے متعدد بار اس مقدس سرزمین کو اپنے ہونٹوں سے بوسا دیا ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. حضور تاج الشریعہ کے سامنے یہ بات جب آئی تو آپ نے فوراً سوال مرتب کرایا. سوال خود میں نے مرتب کیا تین صفحے پر. ہندوستان کے 100 سے زائد بڑے بڑے اداروں میں مفتیان کرام کو سوالات بھیجے گئے, اور ابھی دو ہفتہ پہلے ناگپور کی سرزمین پر تین دن تک حضور تاج الشریعہ, شہزاد صدر الشریعہ, حضور محدث کبیر, الحمدللہ جو جماعت اہل سنت کی آبرو ہے اس بار, علم و فضل میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں واسطہ در واسطہ, وہ کسی کے استاد ہوں گے, کسی کے دادا استاد ہوں گے, کسی کے پردادا استاد ہوں گے, اور ان کے والد تو پورے ہندوستان و پاکستان کے استاد.
بے شک بے شک بے شک.
یہ حضرات وہاں تشریف فرما تھے. تین دن تک میٹنگ چلی. بات یہ آئی کہ حکومت نے یہ تو اعلان کر دیا کہ قربانی کا پیسہ یہیں جمع کیا جائے، مگر میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ سعودیہ میں جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے وہاں پہ کئی چیزیں ہمارے مذہب حنفی کے اعتبار سے بالکل غلط ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حج کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صبح صبح پہلے کنکری مارے گا، جب پہلا دن آئے گا کنکری مارنے کا، کنکری مارنے کے بعد پھر وہ قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد پھر جا کر کے سر اڑائے گا یا وہ قصر کرے گا۔ یہ ہمارے یہاں ترتیب واجب ہے، اگر اس کے خلاف کسی نے کر دیا کہ کنکری تو مار دی مگر پہلے اس نے سر مڑا لیا اور قربانی بعد میں کیا تو اس کو دم دینا پڑے گا، اس کے اوپر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ یہ ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ مسلم ہے، مگر میں خود یہ جانتا ہوں کہ ان کے یہاں اس ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے، اور آپ کو جب چاہتے ہیں اپنے اعتبار سے وہ قربانی کر کے مطلع بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ پیسہ وہاں جمع کرتے ہیں ان کو سب کو ایک ٹائم دیتے ہیں، 11 بجے تمہاری قربانی ہو جائے گی، 11 بجے تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ یہ بتائیے کہ 1 لاکھ نہیں نہ جانے کئی لاکھ لوگوں کا وہاں قربانی کے بینک میں پیسہ جمع کیا جاتا ہے، کیا سب کی قربانی 11 بجے ایک وقت میں ہو جائے گی؟ ایسا امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا ہے، مگر وہ آپ سے پیسہ جمع کراتے ہیں اور ترتیب کے خلاف جب ان کی مرضی میں آتا ہے قربانی کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر دم واجب ہوا کہ نہیں واجب ہوا؟ بولیے۔ اور یہی نہیں، ہم نے تو یہ بھی سنا، ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے، میں وہاں کا ذبیحہ نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتا الگ مسئلہ، مگر میں نہیں کھاتا، مچھلی کھاتا ہوں وہاں پہ جا کر کے، احتیاط کرتا ہوں۔ ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا، دوپہر کا وقت تھا، اس کے ساتھ سناٹا تھا، میں نے اس سے کئی باتیں پوچھی، اس میں سے ایک بات یہ بھی میں نے پوچھی کہ یہ قربانی کا جو ٹائم متعین کرتے ہیں یہ قربانی کب کرتے ہیں؟ تو ایک اس میں سے بول پڑا، ارے حاجی آپ قربانی کی بات کرتے ہیں، ان کے یہاں 1 مہینہ تک قربانی ہوتی رہتی ہے۔ یہ مسلم غریب ملکوں میں اپنی سہولت کے مطابق کاٹ کاٹ کر کے گوشت سپلائی کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت ہمدرد ہیں، یہ مجھ کو وہاں بتایا۔ اس کے علاوہ یہ مشین سے ذبح کرتے ہیں، بٹن دبا دیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے مشین چل رہی ہے، جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ فقہ شافعی حنفی مالکی حنبلی چاروں مذہب کے خلاف ہے، وہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ تو اب مشینی ذبیحہ حرام، مشین سے ذبح کی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اگر ہاتھ سے بھی کیا تو ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں، پھر ذبح کرنے والا کون ہے؟ ایک کریلا کتا دوسرے نیم چڑھا، کچھ پتا ہی نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب اس کا حل کیا ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ یہ حضور تاج الشریعہ نے حل فرمایا۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
ہم لوگ بیٹھے سر جوڑ کر کے 3 دن تک ناگپور میں بہتے ہوئیں، فیصلے لکھے گئے اور فیصلے میں کئی دفعات لکھی گئیں، اس میں سے ایک دفعہ یہ لکھی گئی کہ گورنمنٹ کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ ہماری قربانی کا پیسہ بینک میں جمع کرائے، اس لیے بینک میں پیسہ جمع کرنا ناجائز ہے، ہم اپنے طور پر خود مختار ہیں، جس کو معتبر سمجھیں اس سے قربانی کرائیں یا خود اپنے ہاتھ سے کرائیں، جو لوگ بینک میں پیسہ جمع کر دیں گے یہاں پر یا وہاں پر ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، ان کی قربانی ناجائز مانی جائے گی۔
بہت اچھی۔
اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں ایک فیصلہ میں نے لکھا تھا، اور سبحان اللہ کیا نظر ہے حضور تاج الشریعہ کی، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں ہوں تو کچھ نہیں، مگر اس نسبت نے بہت کچھ کر دیا ہے۔
بے شک بے شک،
جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، ان بزرگوں کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہوں اور حضور تاج الشریعہ کی نگاہ کرم کا صدقہ۔ حضور محدث کبیر، حضور فقیہ ملت، میرے اساتذہ، وہی سب میرے لیے دعا کرتے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا ہوں۔ میں نے ہی کئی سالوں سے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ بحث ہوتی ہے سب کی، مگر فیصلہ میں حضور محدث کبیر کی رہنمائی میں خود نوٹ کرتا ہوں، فیصلہ میں نے لکھ کر کے پھر حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اسے پیش کرنا ہوتا ہے، کئی مرحلے میں وہ فیصلہ مجمع تک سنایا جاتا ہے۔ میں نے حضور محدث کبیر کو سنا دیا، حضور محدث کبیر نے اس میں کچھ ترمیم اور چینجنگ کی، اس کے بعد میں فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ کے اس کو پہلے سنا دیا جائے، پھر سیمینار ہال میں اسے سنایا جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور تاج الشریعہ تشریف نالے والے تھے، حضرت کے خادم نے مجھے فون کیا کہ حضرت کب آئے، میں نے کہا تھوڑی دیر میں آئے، مگر ڈائریکٹ سیمینار ہال میں نہ آئے بلکہ فلاں روم میں حضرت کو بٹھایا جائے، میں آ کر کے تنہائی میں حضرت کو یہ فیصلہ سناؤں گا، حضرت اوکے کریں گے، اس کے بعد میں یہ ہال میں سنایا جائے گا۔ حضرت تشریف لے آئے، مجھے بلایا، میں اندر گیا اور میں نے 3 صفحے کا جو فیصلہ قربانی کے تعلق سے لکھا تھا وہ سارے فیصلے میں نے ایک ایک کر کے سنائے۔ اس میں ایک فیصلے پر حضرت نے فرمایا اسے پھر سے پڑھیے، میں نے پھر سے پڑھا، حضرت اگر فرما دے پھر سے پڑھیے تو سمجھ جائیے کہ معاملہ کچھ یہاں پہ ضرور ہے اور ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی ہے جہاں پہ حضور تاج الشریعہ پہنچ گئے ہیں. جھوکیے ذرا, علماء بیٹھ کر کے بحث کرتے ہیں, بحث کرنے کے بعد فیصلہ لکھا جاتا ہے, تب کہیں جا کر کے ان کی نظر پہنچتی ہے اور حضور تاج الشریعہ اتنے تحقیق سن کر کے ہی فیصلے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ایک ہی نہیں واقعہ ہے, نہ جانے کتنے واقعے ہیں میں بیان کر سکتا ہوں. یہ بالکل تازہ تازہ بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا, اس کو پھر سے پڑھیے, فیصلہ کیا تھا وہ بھی آپ سن لیجئے, کہ اگر کسی سنی صحیح العقیدہ نے بینک قائم کیا قربانی کے لیے جہاں پیسے جمع کرائے جاتے ہیں اور یہ نہیں معلوم ہے کہ قربانی کون لوگ کرتے ہیں, تو ایسے سنی کے بینک میں قربانی کا پیسہ جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ میں نے فیصلہ لکھا تھا. اب اس کے بعد میں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں, ذرا اس کو پھر سے پڑھیے. میں نے پھر سے پڑھا, کہا کہ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اگر سنی صحیح العقیدہ نے بینک قائم کیا, قربانیوں کے پیسے سنی صحیح العقیدہ نے جمع کرائے, پھر آپ نے آگے لکھا اس کے اندر کہ یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کی قربانی کون کرتا ہے, تو وہاں بھی رقم جمع کرنا جائز نہیں. جب آپ نے اس کو سنی صحیح العقیدہ مان لیا تو اس کے بارے میں بدگمانی کیسے آپ نے کیا کہ وہ کسی غیر سے ذبیحہ کراتا ہوگا؟ اگر آپ نے اس کو سنی صحیح العقیدہ مان لیا ہے, اس کو آپ نے مسلمان مان لیا ہے, تو مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. جب وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو ہمارا گمان یہی ہے کہ وہ کسی سنی ہی سے ذبیحہ کراتا ہوگا. کہاں تک میں بتاؤں, جو لوگ مگے ہیں وہ سمجھتے اتنے بڑے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار اعلی حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے, حضور بندہ نواز کی سچی غلامی عطا فرمائے, ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. آپ اس روحانیت کے شہر میں ہیں, روحانیت کو کھوئیے نہیں, روحانیت کو پکڑے رہیے, اور روحانیت ملے گی ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے میں. رب قدیر ہم سب کو دار ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور مذہب حق اہل سنت و جماعت جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت سے ہے, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.